أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور سکھلا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا کیا کہا نہ تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم پر ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی چوتھے رکوع کی کچھ آیتیں ہیں، اور یہ تین آیتیں اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بات کو رکھا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اللہ تو زمین میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرتا ہے یا ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی، خون بہا کرے گی، لوگوں کا قتل و قتال کرے گی، اور ہم لوگ جو ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھے یاد کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتو، مجھ کو وہ چیز معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، اور پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر، اور فرمایا کہ ان ناموں کو بتلاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. ان تمام فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اور بے شک تو بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم وہ نام بتلاؤ ان چیزوں کے. پھر جب بتا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام ناموں کو جو اللہ نے ان کو سکھلائے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا کہ بے شک میں ہی زمین اور آسمان کی تمام غیب کی چیزوں کو میں جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ان آیتوں میں اور اگلی آیتوں میں اس سے پچھلے والی آیتوں کے انتر ربط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں. اور اس آیت سے آخری رکوع تک 10 آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اسی سلسلے میں ذکر فرمایا. پھر یہ بات یاد رکھو، نعمت دو قسم کی ہوتی ہے، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے۔ دوسری نعمتیں معنوی نعمتیں ہیں، جیسے عزت ہے، آبرو ہے، مسرت ہے، علم ہے۔ تو ان اوپر والی جو آیتیں تھیں، ان تمام آیتوں کے اندر ظاہری اور صوری نعمتوں کا ذکر تھا، آنے والی یعنی محسوس کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر تھا، ان آیتوں کے اندر معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ چیزیں جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو، انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اکرام دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور مسجد ملائکہ بنانے کی عزت حضرت آدم علیہ السلام کو دی ہے، اور ہم تمام کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر ادا کیا، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تم لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے پیش کی کہ انسانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو فساد اور خون روزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتقام سپرد کرنا، انتظام سپرد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزون اگر تیری کوئی مخلوق ہے تو وہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں، وہ انسب ہے، اس لیے کہ نیکی کی فطرت ان میں ہے، برائی کا ان میں نام و نشان نہیں ہے، اور یہ مکمل اطاعت گزار اور اطاعت شعار ہیں۔ اس دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حکیمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت جو ہے اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں ہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر سمجھ جانتا ہوں۔ دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، اور مقام علم میں حضرت آدم علیہ السلام کے تفوق کا ذکر تھا، تفوق معنی کسی کو کسی پر برتری دینا، اور یہ چیز بتلائی گئی کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص اور آثار کا بتلانا ضروری ہے، فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر خونریزی مچائیں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کے اندر مخلوق تھی جنات کی، اور ان تمام کا سردار تھا ابلیس، بلکہ ابلیس نے اتنی عبادت کی تھی کہ زمین اور آسمان پر کوئی جگہ اس نے ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اسی لیے اس کو طاؤس الملائکہ بھی کہا گیا، ملائکہ کا مور، سردار۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھلا دیے، اور پھر ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا کہ ان نام بتاؤ، یہ نام بتاؤ جو ہم نے حضرت آدم کو سکھلائے ہیں۔ اگر تم وہ نام بتلاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو خلافت ہے تمہیں دی جا سکتی ہے۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ خلافت کا یا کسی چیز کے اندر کوئی آدمی اس پوزیشن کا حقدار اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک اس کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو۔ بغیر علم کے کسی کو ایسی پوزیشن دے دینا یہ ظلم ہے، یاد رکھو۔ ظلم کے مختلف علماء نے تعریف بیان کی ہیں، جو سب سے بہتر تعریف ہے وہ یہ ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اس کے علاوہ کے محل میں رکھ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چپل اور جوتے کو اس لیے بنایا کہ انسان اس کو اپنے پاؤں کے اندر پہنے، ٹوپی کو اس لیے بنایا اپنے سر پر پہنے، لیکن کوئی سر پھیرا جوتیوں کو سر پر رکھ دے اور ٹوپی کو پاؤں میں روندے تو یہ بھی اس نے ظلم کیا ہے، یاد رکھو، یہ بھی ظلم کی تعریف ہے۔ اس لیے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے علاوہ کے محل میں رکھنا۔ ایک آدمی ہے کسی پوزیشن کا لائق نہیں ہے، آپ نے اس کو سونپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم نے جب مصر کے خزانوں میں دیکھا کہ اس کے اندر بے ایمانی اور خیانت ہو رہی ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے اپنے عزیز مصر کے محل میں رہتے ہوئے، کہ وہ چیزیں جو بادشاہوں کے وزیروں کے کتے جن چیزوں کو کھاتے ہیں لوگ اس سے محروم ہیں، اللہ کی مخلوق اس سے محروم ہیں۔ اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انوسنٹ چھوڑ دیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بات بتلائی، جب ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور جیل سے بھیجنے کے بعد جب ان کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی اور اس میں جو قحط سالی کے جو سال ہیں اس کے متعلق جو ترکیب بتلائی، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے مشورہ مانگا کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جب قوم کے اندر یا کسی ملک کے اندر یا کسی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہوں جو اس کام کے اہل نہ ہوں، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن کو بہترین طور پر ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو اپنی ذات کے لیے اس کام کے لیے پیش کرنا آپ پیش کر سکتے ہیں، ورنہ حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ کوئی آدمی کسی بھی درجے کا اور کسی بھی پوزیشن کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر اس نے مطالبہ کیا اور اس کو وہ چیز مل گئی تو اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مصر کے اندر خیانت ہو رہی ہے اور لوگ بے امانتی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ملک کا جو مال ہے اس کو وہ بیجا اڑا رہے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آگے چل کر قحط سالی ہونے والی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، اے عظیم مصر اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو جو مصر کی زمین کے خزانے ہیں اس پر مجھے متعین کر دو۔ اس لیے کہ اس پوزیشن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، حفاظت اور علم۔ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں۔ اگر ایک آدمی حفاظت کرنے والا ہے لیکن امانت دار نہیں ہے تو وہ خیانت کرے گا۔ ایک آدمی کے پاس امانت ہے
لیکن حفاظت کا طریقہ اس کو پتہ نہیں ہے تو بھی وہ اس پوزیشن کے لیے موزوں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی جو اس پوزیشن کے لیے ہو خزانے کے لیے، اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ حفیظ بھی ہو عالم بھی ہو۔ اس لیے ایسا کام ایسے ہی آدمی کو سپرد کرنا چاہیے جو اس کا اہل ہو اور جو ان دونوں میں دوسروں سے زیادہ اچھی طرح اس کام کو انجام دینے والا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نے ظلم کیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اذا وضع الشیء الى غیر محله فانتظر الساعه، جب پوزیشنوں کو ان کے علاوہ کے سپرد کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ حدیث ہے اذا وضع الشیء الى غیر محله، جب پوزیشنوں کو ان کے محل کے علاوہ کو عطا کیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ اب قیامت کے اندر آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلات و تسلیم کو چونکہ وہ اسماء سکھلا دیے گئے، فرشتوں پر ان ناموں کو پیش کیا گیا اور فرشتوں نے ان ناموں کو نہیں بتلایا، فرمایا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مفتی یا کسی عالم کو کوئی آدمی مسئلہ پوچھے اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو توڑ مروڑ کر اس کو جواب نہ دے، اگر نہیں آ رہا ہے تو اپنے جہالت کا اقرار کر لو کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، یا بعد میں میں کتاب میں دے کر آپ کو کہوں گا۔ آپ نے غلط مسئلہ اس کو بتا دیا تو آپ خود بھی گمراہ ہوئے، اس کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عالموں سے اور ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور بغیر علم کے اللہ کے اس قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر وہ مجادلہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، ایسے لوگوں کو متعلق فرمایا گیا کبور مقتن عند اللہ، ان کے دلوں کے اندر کبر ہے، یہ کبر ہے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن اور سنت کی کوئی بات آ جائے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ آپ کے پاس علم نہیں، اگر اس کے متعلق کوئی بات ہے آپ کے پاس، اب ضرور اس عالم کے پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ حوالے کے ساتھ یہ چیز بھی پڑھی ہے، آپ ذرا مجھے وہ بھی سمجھا دیں۔ تو اگر اس کے پاس صحیح علم ہے تو وہ آپ کو سمجھا دے گا، یاد رکھو۔ فرشتوں کا اظہار رائے کسی اعتراض کے بنا پر نہیں تھا یا کسی فخر کے بنا پر نہیں تھا کہ تو ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر اس سے پہلے جنات کی آبادی تھی، ان کو وہ دیکھ چکے تھے، ان کے احوال کو دیکھ چکے تھے، ان پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کا تجربہ ہے آپ کو اور کسی نے آپ سے مشورہ لیا، آپ نے اس تجربے کی روشنی میں اسی پر قیاس کرتے ہوئے کسی کو کوئی رائے دی ہے تو آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا ان کو علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینے سے انہوں نے یہ سمجھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ ہی تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا کہ وہ خلیفہ کیسا ہوگا، ان کے اوصاف کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا۔ یہ روح المعانی کے اندر ہے۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے
کہ وہ فساد اور خونریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد و خونریزی سے جو تمہارا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات یہاں ثابت ہوئی کہ دنیا میں جتنی لغتیں ہیں، جتنی ڈکشنریاں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، ان تمام کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس قصے سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام جن جن زبانوں کے متعلق تھے ان تمام زبانوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام ناموں کو سکھلا دیا۔ آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں پر کیسے ہوا؟ تو اس میں جب یہ فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے وہ نام بتلاؤ، تو آدم علیہ السلام کو اس چیز کا خطاب ہوا کہ تم بتلاؤ، انبئہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بتلا دیا۔ اس کے بعد زمین کا قانون انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف کسی نائب کا مقرر ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے خالق اور مالک ہیں تو پھر بھائی انسان کو اس کا خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں امر ہیں، دو مخلوقیں ہیں، ایک عالم امر ہے جہاں ہر کام کن فیکون سے چلتا ہے، جہاں اللہ نے ارادہ فرمایا وہ چیز ہو کر رہ گئی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور ایک ہے عالم خلق جس کو اس دنیا کا عالم کہتے ہیں، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اس لیے اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرمائیں گے اس دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا نائب اس دنیا میں کون ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اسی کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہوا۔ اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری دنیا پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ لہ ملک السماوات والارض الا لہ الخلق والامر، یہ تمام جو ہیں کہ عالم خلق بھی اللہ کا ہے اور عالم امر بھی اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اپنی نیابت کے لیے، اپنے خلافت کے لیے کسی کو چن لیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا درجہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چن لیا ہے، اور ان تمام نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار، تمام انبیاء کا چیف بنا کر بھیجا گیا اللہ، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی ذات سے نبی نہیں بن سکتا، جیسے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کہ میں نبی ہوں۔ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل نہیں ہے، نبی کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، یہ بات کو یاد رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کے علاوہ کوئی آدمی اپنے آپ نبی نہیں بن سکتا، آدمی اپنی نبوت اپنے آپ پیش کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا گیا، عرب کے لیے، عجم کے لیے، جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور پورے عالم کے لیے، قیامت تک نبی آپ ہیں، رسول آپ ہیں،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اگلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آئے, اپنے اپنی بستی کی طرف آئے, اپنے اپنے ملک کی طرف آئے. ان کا دعوت کا معیار ایک عرصے تک رہا اور ایک جگہ میں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کو جوڑا اگلے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم سے بھی, اور آپ کو جوڑا آپ کے بعد والی امت سے بھی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو الحکیم العلیم, آپ کے بعد آپ کو جوڑا گیا آپ کی امت سے. آپ کا ذکر اس قرآن میں تو ہے ہی, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, آپ کی نبوت کا ذکر, آپ کی رسالت کا ذکر اگلی کتابوں کے اندر بھی ہے, اور آپ کی برکت سے اگلے انبیاء کو نبوت دی گئی, اور آپ ہی کی برکت سے بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ولایت ملتی چلی جائے گی اگر وہ قرآن اور سنت پر عامل رہے. انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں ہم آئندہ بھی عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اور اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ایک اور بات کہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی جامع کتاب اتار دی جو قیامت تک کے لیے ہے. اب ہمیں قیامت تک کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس کتاب کو اللہ نے اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن کریم کی حفاظت کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی, یاد رکھو, رسالت کی حفاظت بھی آ جائے گی, مسائل کی حفاظت بھی آ جائے گی, احادیث کی حفاظت بھی آ جائے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت بھی آ جائے گی, ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور کوئی آدمی اپنے ذات کے اعتبار سے نبی بن کر اس پر کوئی چیز اپنے آپ پیش نہیں کر سکے گا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ایک لمبا مضمون ہے, اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے. حق تعالیٰ جل شان ہو ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. آج ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے سامنے اس دنیا سے جانے والوں کی. مفتی حنیف حریف صاحب کا انتقال ہوا ہے. عبد القادر عمر, یہ اسلم بھائی کے والد صاحب ہیں, کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا. محمد رضا قاضی, عبد الحمید بتی والا, مہر النساء بھیات, اور اسی طرح گوری عمر جی, ان تمام کا انتقال ہوا ہے. ساتھ ہی عبد الصمد پٹیل انٹرنیشنل والے, قاسم ہاٹیا کا انتقال ہوا, اسماعیل دسو جو رشید اور سلیم کے بھائی ہیں اور ایوب بھائی کے, پناما میں ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے دو دوست ابراہیم اور الیاس منصور کا انتقال ہوا. محمد موسیٰ جی ماجرا کا انتقال ہوا ہے. مولانا ادریس وریٹھی کا اور مرحومہ ہمارے جاننے والے ہیں اور یہ بھی دیوا کے اندر, ان کا انتقال ہوا ہے. آدم بھائی قاضی, یہ راندیر میں رہتے تھے, ہمارے دوست بھی ہوتے تھے, ہمارے مسلی بھی ہوتے تھے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. ان تمام ساتھیوں نے اپنے مرحومین کی دعا کے لیے کہا ہے. ان کے علاوہ جو لوگ ہمیں کہہ نہیں سکے یا جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں آن لائن, ان کے بھی کوئی مرحومین ہیں, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے ایک مولانا ہیں, مولانا محمود بیگ صاحب, وہ انہوں نے اپنے مدارس کے لیے مجھے عرض کی ہے کہ ان کے مدارس کے لیے دعا کی جائے. ظاہر بات ہے حالات ہیں, ہر جگہ حالات ہیں. حالات میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ہم توجہ کریں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف پھیر دیں تو سارے مسائل اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جو عذاب ہے، یہ جو وبا ہے، یہ عام ہے، اور عام وبا کے لیے، عام بیماری کے لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا لے۔ اس کے لیے سب سے بہتر جو علاج ہے وہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کو، گناہوں کی معافی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو دو چیزوں سے اس کا دفعیہ فرماتے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تم میں موجود ہے اس قوم پر عام عذاب نہیں آئے گا۔ حضور اس دنیا سے چلے گئے تو اب تو حضور تو نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے، عام عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ امت استغفار کرنے والی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ایک طریقہ ہمارے پاس باقی ہے اور وہ ہے استغفار کا۔ قرآن اور سنت کی طرف ہم لوگ آئیں اس لیے کہ ہم جب تک قرآن اور سنت کی طرف نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر سکیں گے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنے سارے حالات کے باوجود بھی امت کے لوگ غفلت کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور غفلت بڑھتی جا رہی ہے امت کے اندر۔ اس لیے اپنی غفلتوں کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس بیماری کو ہٹا لے، اس بیماری کو اٹھا لے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو کچھ نہ کچھ عرصے درجے میں قابو ہے، ورنہ ہندوستان کی حالت بڑی خطرناک ہے۔ کل ہی میں نے سنا، ہمارے دوستوں نے بھی بتایا، قاری رشید صاحب نے بھی مجھے بتلایا کہ 50,000 کے قریب ایک دن کے کیس ہیں پورے انڈیا کے اندر، اور 800 سے 900 آدمیوں کا انتقال کرنا اسی بیماری کے اندر، یہ بہت بڑی وبا ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہٹا لے، خصوصاً سورت کا علاقہ، بڑودا کا علاقہ، بھروچ کا علاقہ اس سے کافی متاثر ہے، اور ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں، عام موت ہو رہی ہے، اور ایک ایک دن کے اندر کئی کئی جنازے ہیں۔ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اتنی ہی چیزیں کافی ہیں کہ ہم اپنی غفلتوں کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، احشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، سر سے لے کر پیر تک اے اللہ ہم چھوٹے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدن کا ہر عضو، بدن کا ہر حصہ، ہمارے بدن کا ہر پارٹ اے اللہ تیری نافرمانی میں لگا ہے۔ مولا کریم، مولا کریم، بدن کے آدھا سے بھی، اور اے اللہ زمین کے جن حصوں پر ہم نے جو جو گناہ کیے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ کیے ہوں، چاہے بڑے گناہ کیے ہوں، جانے میں کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، اے اللہ دن میں کیے ہوں، رات میں کیے ہوں، اے اللہ اس امت کے مردوں نے کیے ہوں، اے اللہ اس امت کی عورتوں نے کیے ہوں، تمام کے گناہوں کو اپنے دریائی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ان بدن کے آدا سے بھی ان گناہوں کے نشانات کو مٹا دے، ان جگہوں سے بھی اے اللہ گناہ کے نشانات کو مٹا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا،
اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو کر اے اللہ ہم سے اس وبا کو ہٹا لے، اے اللہ اس وبا کو پورے عالم سے اٹھا لے، اس بیماری کو اے اللہ مٹا دے، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے، اے اللہ اس کے لیے جو دوائی اے اللہ تو نے مقدر میں لکھی ہے سب سے اے اللہ جلد از جلد اے اللہ اس کو منظر عام پر لے آ، تاکہ اے اللہ پوری کائنات اور کائنات کے مخلوق کے تمام لوگ اے اللہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اے اللہ مخلوق پریشان ہیں، اے اللہ مخلوق پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم نے قرآن کریم کا جو درس پڑھا ہے اے اللہ اس کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، سننے والوں کے لیے، اے اللہ اور تمام امت کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ قرآن کریم کا جو حصہ اے اللہ ہم نے جن جن مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھا ہے، اے اللہ سب سے پہلے اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو اور تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، تمام صحابہ اور تمام تابعین کی ارواح کو، اور اے اللہ تمام مومن مرد اور مومن عورتیں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی روحوں کو، اور خصوصاً اے اللہ جن کا نام لیا گیا ہے، اے اللہ ان تمام کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ تمام کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، تمام کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، اے اللہ تمام کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، تا حد نظر اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں اے اللہ ان کو میسر فرما۔ اے اللہ دنیا میں وہ بڑے بڑے محلوں میں اور بڑے بڑے بیڈ روموں میں وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے، اے اللہ آج ٹنوں مٹی کے اندر وہ اے اللہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر اے اللہ ان کے لیے قبر کی زندگی کو وسیع اور کشادہ فرما دے، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں ان کو میسر فرما دے، قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ قبر کا عذاب جو تیرے نبی نے حدیث میں بتلایا ہے اے اللہ ہم اس کو سہ نہیں سکتے، مولا ہم کمزور ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، اے اللہ اس قبر کی زندگی کے عذاب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے، ہمارے جتنے مرحومین ایمان اور اسلام کی حالت میں آپ کے پاس پہنچے ہیں تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، اے اللہ اے اللہ ان سے تو راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، اور اللہ راضی اور خوش ہو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی سے آپ ناراض ہیں اپنی ناراضگی کو ان سے ختم فرما کر، اے اللہ ان سے قبر کے عذاب کو دور فرما کر ان کو بھی جنت الفردوس کا وارث اور حقدار بنا دے۔ آپ کے اس کلام کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ اے اللہ ہسپتالوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اور اے اللہ یہ جو بیماری اور یہ جو وبا ہے اے اللہ اس میں بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ بہت سے لوگ گھروں میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ بہت سے لوگ رہاب میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں لوگ ہیں اے اللہ جو جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اور اے اللہ تمام لوگوں کو اس بیماری سے حفاظت فرما ہماری، اور اے اللہ اس کے لیے جو علاج تو نے اللہ متعین فرمایا ہے جلد از جلد اے اللہ تو منظر عام پر اس کو لے آ۔ اے اللہ آپ کے اس کلام کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم سے جو لوگ اے اللہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے پر بھی تقریباً 6 ملین ڈالر کا قرض ہے، اے اللہ تقریباً 6 ملین کے قریب کا قرض آپ نے اپنے فضل سے اتار دیا ہے، جو تقریباً 50% کے قریب ہے، ابھی بھی آدھا قرض باقی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ اس کو اتار دے، اللہ اسی قرض کی ایک کڑی، اللہ 3,55,000 ہم نے ادا کرنا ہے، اسی ماہ کے اخیر میں کچھ دن باقی ہیں، اللہ غیب سے اس کا انتظام پیدا فرما دے، اللہ غیب سے اس کا تکفل فرما لے، دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی مراکز ہیں جن کے کام چل رہے ہیں، اللہ وہاں کے لوگ، وہاں کے مہتمم حضرات اور اللہ وہاں کے منتظمین حضرات پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اور اللہ ہسپتالوں کی اور اللہ اسکولوں کی تو مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ غیب سے ان کا تکفل فرما لے، اللہ غیب سے ان کا تکفل فرما کر اللہ ان کی تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما، جن جن چیزوں کی ضروریاتیں ہیں اللہ خزانہ غیب سے اللہ تو مکمل فرما دے اور تکمیل تک پہنچا دے، ہمارے اس ادارے کا بھی آنے والے جتنے کام ہیں اللہ غیب سے اس کو تکمیل تک پہنچا دے، اللہ تیرے بھروسے پر اسی کو لیا گیا ہے، اللہ تو ہی اس کو تکمیل تک پہنچا دے، ہماری کسی بے اصولی کی وجہ سے، ہماری کسی بے ادبی کی وجہ سے یا کام کرنے والوں کی بے ادبیوں کی وجہ سے اے اللہ اگر ایسے کام رک رہے ہوں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما کر ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں تمام کاموں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، بہت سی جگہوں پر اے اللہ گورنمنٹ کی طرف سے مشاکل ہیں، اے اللہ ان مشکلات کو اللہ تو دور فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ بہت سے لوگ ہیں جو اے اللہ جن کے ایمانوں کے سودے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی تو حفاظت فرما، عالم اسلام کے لیڈروں کو اور اے اللہ حکمرانوں کو ابو بکر اور عمر کی زندگی کے ساتھ متصف ہونے کی اور تیرے نبی کی سنتوں کے ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے ملک چلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ جتنے لوگ اس پر غامزن ہیں اور جو لوگ اے اللہ دین کے ساتھ اور حضور کی سنتوں کے ساتھ اپنے ملکوں کو چلا رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو لوگ اے اللہ نہیں چلا رہے ہیں اے اللہ پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اے اللہ ان سے تو دین کا کام لے لے، ان کو تو دین پر لے آ، وہاں اے اللہ اسلامی حکومت قائم فرما دے، اے اللہ اسلامی حکومت قائم فرما دے، جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہیں اے اللہ ان کی تو مدد فرما، اے اللہ ان کی تو مدد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان مبارک دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری رحمتوں کے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ اے اللہ روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کے اذکار کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو اور تلاوتوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ جو کچھ دنوں کے بعد عرفہ کا دن آ رہا ہے اور اے اللہ یوم عید الاضحیٰ آ رہا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اور اے اللہ اطمینان کے ساتھ اے اللہ پورے عالم پر اے اللہ اس کو لے آ اور عافیت کے ساتھ اس کو گزار دینا، اے اللہ تیری رحمتوں کے ساتھ ان دنوں کو گزار دینا، تیری رحمتوں کی وصولی کے ساتھ اے اللہ ان دنوں کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا، آپ کے اس کلام کی برکت سے، آپ کے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی اور خصوصاً ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے ایمان کی تو حفاظت فرما، بہت سے نوجوان اس وقت جیلوں میں ہیں، اے اللہ بہت سے ایسے ہیں جو بغیر کسی قصور کے جیلوں میں ہیں، اے اللہ تو ان کو چھوڑ دے، اے اللہ تو ان کو اس وہاں قیدیوں قید و بند سے چھڑوا کر ان کی فیملیوں کو ان کے حوالے کر دے، اے اللہ ماں باپ کے جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اے اللہ ان کو تو فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جن ساتھیوں نے یا جن بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے، یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے متوقع ہیں، تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے مرحومین ہیں ان کے پسماندگان ہیں، تمام کو صبر جمیل صبر جزیل عطا فرما۔ اس امت کو اے اللہ اس امت کے دلوں میں اطمینان پیدا فرما دے۔ ان بیماریوں کا اور ان وباؤں کا ڈر اے اللہ ان کے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ، ان کو تیری طرف رجوع کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو تیری طرف رجوع کی اور اے اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔